بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول النبی الکریم. یہ بات جس کا عنوان ہے منازل سلوک، ہمارے شیخ و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کا آواز ہے، جس کے جامع و مرتب تمام مواعظ کی طرح ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت شیر شیخ جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہ مجلس میں اس وقت اپنے موجودہ شیخ محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت والا عمرے کے سفر پر اس وقت مکہ شریف میں حاضر ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اب سنیے مسائل تصوف بزبان تفسیر مظہری. یہ تفسیر حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ قاضی ثناء اللہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اپنے شیخ کے نام سے منسوخ کر دی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا اسم مبارک لو. رب کا اسم مبارک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسم ذات کا ثبوت، اللہ فرماتے ہیں کہ اسم ذات کا ثبوت اسی آیت سے ہے. صوفیہ کا ذکر اللہ اللہ جو ہے اسی آیت سے ثابت ہے. اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا تصوف جو ہے بلا دلیل نہیں ہے، ہر چیز کے دلائل جو ہے موجود ہیں قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بوادر النوادر میں لکھا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ذکر کا ثبوت موجود ہے. جب وہ قرآن پاک یاد کرتے تھے تو ایک ایک لفظ کا رسوخ و تکرار کرتے تھے. تکرار لفظ سے ذکر راسخ ہو جاتا ہے. وہ زمانہ تو عہد نبوت کا تھا، نبوت کی ایک نظر سے وہ صاحب نسبت ہوتے تھے، اور نسبت بھی ایسی کہ قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اب زمانہ عہد نبوت سے بہت کا آ گیا، لہذا صوفیہ نے یہ طریقہ نکالا کہ جیسے صحابہ ایک ایک لفظ کی تکرار کر کے قرآن یاد کرتے تھے، مثلا اذا السماء انشقت، اسی طرح ہم بار بار اللہ اللہ کہتے ہیں تاکہ اللہ دل میں یاد ہو جائے. یاد تو ہے لیکن دماغ میں ہے، دل میں جب اترے گا جب بار بار ہم اللہ کہیں گے. ایک بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ مرا داری بلے برلب ندل ندر دل، بلب ایما بلب بدل ایما نداری. مجھ کو تم اے مسلمانوں رکھتے تو ہو مگر ہونٹوں پر، دل میں نہیں رکھتے. یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ کسی مالدار کو دیکھ کر جو مولوی للچا جاتا ہے وہ صاحب نسبت نہیں ہے. صاحب نسبت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سارے عالم سے مستغنی ہو جاتا ہے. سلاطین کے تخت و تاج سے، مالداروں کے مال و دولت سے، ساری کائنات سے، زمین و آسمان سے، سورج اور چاند سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ خالق آفتاب جس کے دل میں آتا ہے بے شمار آفتاب کے ساتھ آتا ہے. خالق مہتاب جس کے دل میں آتا ہے بے شمار مہتاب اس کے دل میں ہوتے ہیں. یہ سمندر اور پہاڑ کیا چیز ہیں اس کے مقابلے میں. ایک اللہ والا جا رہا تھا، کسی نے کہا کہ میاں شاہ صاحب آپ کے پاس کتنا سونا ہے، شاہوں کے پاس تو سونا ہونا چاہیے اور آپ شاہ کہلاتے ہیں. تو اس بزرگ نے ہنس کر فرمایا بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے میں فقیر ہوں، بلے دارم خدائے زر امیرم، لیکن میں زر کا خالق رکھتا ہوں جو سونا پیدا کرتا ہے وہ میرے دل میں ہے، بتاؤ میرے برابر کون امیر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سلاطین مغلیہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی نسبت کے موتی ہیں، تعلق مع اللہ کی دولت ہے. دل دارم جواہر پا رہے عشق از تحویلش، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم. آسمان کے نیچے کوئی مجھ سے بڑا رئیس ہو تو آ جائے. سلاطین مغلیہ کو خطاب ہو رہا ہے، ان کو اللہ والے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی شیخ آ گیا تو مولوی صاحب اس کے پیچھے پھر رہے ہیں اور اس دن اشراق میں سبحان ربی العالی 7 مرتبہ کہہ رہے ہیں جبکہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی چندہ گھسیٹنے کے لیے آج سجدے میں سبحان ربی العالی 7 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے تاکہ وہ سیٹھ سمجھے کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا شخص ہے، اس کو چندہ ذرا زیادہ دینا چاہیے۔ اس مکر و فریب سے اللہ خوب واقف ہے، کوئی بھی صاحب نسبت کبھی کسی مخلوق سے مرغوب نہیں ہو سکتا، نہ کسی کی دولت سے مرغوب ہو سکتا ہے، لیکن اکرام کرے گا تاکہ شاید یہ اللہ والا ہو جائے۔ سبحان اللہ، مالداروں کو حقیر نہیں سمجھے گا، ان پر بھی اس نیت سے محنت کرے گا کہ شاید وہ بھی اللہ والے بن جائیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تو وہاں کے ایک بہت بڑے رئیس، جن کا سنا تھا کہ بہت بڑا سٹور تھا، سپر سٹور، جس میں جو ہے گاڑی سے لے کر سوئی تک ہر چیز ملتی تھی، وہ حضرت والا کے پاس حاضر ہونے لگے اور حضرت سے جو ہے عرض کیا کہ حضرت کو دعوت دی لے کے گئے اپنے سٹور میں، اور وہاں پہ فرمایا کہ حضرت یہ آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیں وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، لیکن وہی معاملہ ہے کہ جو صاحب حزبت ہوتا ہے اس کی نظر جو ہے صرف اللہ پر ہوتی ہے، مخلوق سے وہ مستغنی رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت نے ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا کہ مجھے تو آپ چاہیے، آپ کی دکان سے مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ مجھے آپ کے دکان چاہیے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے آپ کے دل میں اتار دوں، یہ اللہ والوں کا غم ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وذکر اسم ربک میں رب کیوں فرمایا جبکہ وذکر اسم اللہ بھی ہو سکتا تھا، بات یہ ہے کہ پالنے والے کی محبت ہوتی ہے، پالنے والے کو آدمی محبت سے یاد کرتا ہے، بتائیے ماں باپ کی یاد میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں رب اس لیے نازل فرمایا کہ میرا نام محبت سے لینا، خوش ملاؤں کی طرح میرا ذکر مت کرنا، عاشقانہ ذکر کرنا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ جس طرح اپنے ماں باپ کا محبت سے نام لیتے ہو، ماں باپ کا نام لے کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیا تمہارا اصلی پالنے والا میں نہیں ہوں؟ ماں باپ تو متولی تھے، تمہارا اصلی پالنے والا تو میں ہوں، رب العالمین ہوں، اس تربیت کی نسبت سے میرا نام محبت سے لینا۔ آگے فرماتے ہیں وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ غیر اللہ سے کٹنے اور کنارہ کش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مخلوق کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ؟ ہرگز نہیں، مطلب یہ ہے کہ قلب کے اعتبار سے مخلوق سے کٹ جاؤ، جسم بستی میں رہے، مخلوق خدا، دل خدا کے ساتھ ہو، جسم بستی میں رہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہو لیکن دل اللہ کے ساتھ ہو۔ رہبانیت حرام ہے، ایک تبتل شرعی ہے، ایک غیر شرعی ہے۔ تبتل غیر شرعی جوگیوں اور سادھوؤں کا ہے، ہندوستان کے پنڈتوں اور ہندوؤں کا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے، بدن پر راکھ مل لی، درخت کے نیچے آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے۔ اور تبتل شرعی مسلمانوں کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، وہ کیا ہے کہ تعلقات دنیاویہ پر علاقہ خدا بندی غالب ہے، دنیاوی تعلقات پر اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کی محبت غالب ہو جائے۔ اس حقیقت کو جگر مراد آبادی نے یوں تعبیر کیا ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ اور حضرت والا نے فرمایا کہ اس کا امتحان جب ہوتا ہے جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف اپنے نفس کی خواہش ہو، یا سوسائٹی کا دباؤ ہو، برادری کا دباؤ ہو، یا اپنے بیوی بچوں کی کوئی ڈیمانڈ ہو جو کہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس وقت امتحان ہوگا کہ اب کیا کرتا ہے، اپنی دل کی خواہش پر عمل کرتا ہے یا اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہے، اور اگر اپنے دل کی خواہشات پر عمل کیا اور یا پھر شریعت کی نافرمانی کی تو پھر معاملہ جو ہے بہت گڑبڑ ہے۔ دل کی مانو یا خالق دل کی دل کے آگے سوال رکھا ہے. حضرت ہمارے مولانا شاہین اقبال اثر صاحب کا یہ شعر ہے. ان آیات کی تقدیم و تاخیر سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت حامی رحمت اللہ علیہ تصوف کا ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو جائے, مکان بنا لوں, تھوڑا سا کاروبار جما لوں, ذرا دنیاوی فکروں سے چھوٹ جاؤں, پھر میں اللہ والوں کے پاس جاؤں گا, اللہ کی یاد میں لگ جاؤں گا اور بالکل صوفی بن جاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ جس فکر میں ہو, جس حالت میں ہو, فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو, ذکر اللہ ہی کی برکت سے تم فکروں سے چھوٹو گے, کیونکہ جب سورج نکلے گا جب ہی رات بھاگے گی. سبحان اللہ. غیر اللہ اور افکار دنیاویہ جب ہی مغلوب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے قلب کو یکسو کرو پھر میرا نام لو, بلکہ یہ فرمایا کہ پہلے میرا نام لو, میرے نام ہی کی برکت سے تم کو افکار و غم اور پریشانیوں سے نجات ملے گی اور یکسوئی حاصل ہوگی. اگر تبتل ذکر پر موقوف نہ ہوتا تو آیت کی تقدیم دوسرے اسلوب پر نازل ہوتی اور تبتل الیہ تبتیلا مقدم ہوتا. وذکر اسم ربک پر جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے غیر اللہ سے یکسو ہو جاؤ پھر ہمارا نام لو, لیکن وذکر اسم ربک کی تقدیم بتا رہی ہے کہ تبتل اور یکسوئی ہمارے ذکر ہی پر موقوف ہے. پہلے تم ہمارا نام لینا شروع کر دو, ہمارے ذکر کی برکت سے تمہیں خود بخود یکسوئی حاصل ہو جائے گی اور غیر اللہ دل سے نکلتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اعمال آئیں گے خداوند بزرگ و برتر کے حضور میں, بس آئے گی نماز سب سے پہلے اور کہے گی اے پروردگار میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے, پھر صدقہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں صدقہ ہوں. حد تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے, پھر روزے آئیں گے اور کہیں گے اے رب ہم روزے ہیں. اللہ جل شانہ فرمائے گا تم بھلائی پر ہو. پھر اور اعمال آئیں گے یعنی حج, زکات, جہاد وغیرہ, اور اسی طرح اپنے آپ کو بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا تم بھلائی پر ہو. اور پھر اسلام آئے گا اور کہے گا اے پروردگار تیرا سلام نام ہے اور میں اسلام ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو البتہ بھلائی پر ہے, تیری ہی وجہ سے میں آج مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی سبب دوں گا, یعنی مواخذہ کروں گا عذاب کے ساتھ اور عطا کروں گا ثواب. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے, ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين, یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو طلب کرے اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تشریح اس حدیث شریف میں اعمال کا پیش ہونا یا تو اس طرح ہوگا کہ حق تعالیٰ اعمال کو اچھی صورت عطا فرما دیں گے جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے, یا حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اعمال کو حاضر کر کے ان کو زبان سے بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ اپنے موجودہ ایمان پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں بلا استحقاق نوازا ہے, اور جتنا شکر ادا کرتے ہیں نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں حسن خاتمہ کی بھی بشارت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, موت اور اس کے بعد کی سنتیں. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں, یعنی خود کلمہ پڑھنے لگیں. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے. جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما. جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما. روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے. جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے. میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد اور دارمی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ تھا بڑا شریر، جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کاٹنے کے لیے جھپٹتا. آپ نے اسے بلایا اور وہ آیا اور اس نے آپ کے سامنے سجدہ کیا. آپ نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا، جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا ہوں، سوائے نافرمان جن اور انس کے. بحیقی نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں دریائے شور میں تھا، جہاز ٹوٹ گیا، میں ایک تختے پر بیٹھ لیا، بہتے بہتے ایک نیستان میں پہنچا. وہاں مجھ سے ایک شیر ملا اور میری طرف آیا. میں نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آزاد ہوں. وہ شیر میری طرف بڑھ آیا اور اپنا کندھا میرے بدن میں مارا، پھر میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ مجھے راہ پر کھڑا کر دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر باریک باریک کچھ آواز کرتا رہا اور میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوا دی. میں سمجھا کہ مجھے رخصت کرتا ہے. پہلا قصہ معقول جانور کا تھا، یہ غیر معقول کا، اور وہ حیات میں تھا اور یہ بعد وفات، جس میں وجہ اعجاز قوی تر ہے، کیونکہ وفات کے بعد اور قوا کی فعالیت کا بھی احتمال نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اعلان ہے کہ یہاں نماز کا وقت جو ہے تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے اب کانفرنس کال والے جو ہے پیر کے دن سے 9:40 پر کال کریں اور انشاءاللہ 9:45 پر مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ.